اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں واپس لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوسری بار نکالیں گے، اور ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھائیں پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار ہی کیا. یہ آیات انسان کی حقیقت، اس کا انجام، یہ سب بتاتی ہیں. اور فرعون کی عناد کے بارے میں کہ وہ تو پھر بھی نہ مانا. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى، اس نے کہا ہے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں ہماری زمین سے نکال دے، تو ہم بھی تیرے پاس ایسا ہی جادو لائیں گے، پس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک کھلے ہموار میدان میں وعدے کا وقت مقرر کر دے، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے اور نہ تم کرنا. اس نے کہا تمہارے وعدے کا وقت جشن کا دن ہے اور یہ کہ لوگ چاشت کے وقت اکٹھے کیے جائیں. دلائل سے لاجواب ہو کر فرعون نے ایک اور حربہ استعمال کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو مذہبی کی بجائے سیاسی رنگ دے دیا. اس نے عوام کو ڈرایا کہ یہ شخص تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے، حالانکہ انہوں نے کیا کہا تھا، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، وہ خود جانا چاہ رہے تھے، کہا تمہیں نکالنا چاہ رہا ہے، بالکل الٹ بات. اور جب وہ حق کا جواب نہیں دے سکا تو پھر مخالف کو ملک کا غدار اور غیر ملکی ایجنٹ قرار دے دیا. آج بھی ایسے کرتے ہیں. اور معجزے کو جادو کہا. جو لوگ حقیقت کو نہیں سمجھتے نا، چیزوں کو کوئی اور نام دے کے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. اور فرعون اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا کہ ایسی جگہ ہو کہ جہاں لوگ تماشا دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام بہت اعتماد کے ساتھ وقت مقرر کرتے ہیں، جگہ مقرر کرتے ہیں، کہ جو حق پر ہوتا ہے نا وہ کسی سے گھبراتا نہیں ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میں سچا ہوں، میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور حق کو چھپنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى، چنانچہ فرعون واپس پلٹا، پھر اس نے اپنی تدبیریں جمع کی اور وہ مقابلے کے لیے آ گیا. موسیٰ نے ان سے کہا افسوس تم پر، اللہ پر جھوٹ مت گھڑو ورنہ وہ تمہیں عذاب کے ساتھ فنا کر دے گا، اور جس نے جھوٹ گھڑا یقیناً وہ نامراد ہوا. کیونکہ جھوٹ کے تو پاؤں ہی نہیں ہوتے، جو غلط بات ہے اس کا تو کوئی نتیجہ ہی نہیں ہے کہ کوئی اس سے کچھ حاصل ہوگا. اگر مثال کے طور پہ میں کہوں یہ میری ٹیبل پر دودھ رکھا ہے اور ہے ہی نہیں، تو کوئی فائدہ ہوگا؟ میں وہ دودھ بن جائے گا کچھ نہیں. تو جو چیز ہے ہی نہیں اس کا ذکر کرنا اور اس کو بیان کرنا کہ وہ ہے، بالکل بیکار اور بے فائدہ بے سود بات ہے. تو موسیٰ علیہ السلام یہاں بھی سمجھا رہے ہیں، اللہ پہ جھوٹ مت گھڑو ورنہ وہ تمہیں عذاب کے ساتھ فنا کر دے گا، اور جس نے جھوٹ گھڑا یقیناً وہ نامراد ہوا. تو فرعون اور اس کے ساتھی اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگے اور انہوں نے چپ کے چپ کے مشورے کیے، یعنی لگتا ہے کہ کچھ بات ان کو سمجھ آنے لگی تھی، پھر دماغ پلٹ گیا. یعنی مقابلے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا، ویلکم ایک طرح سے ڈانٹا، یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ اللہ سے مقابلہ کرنے جا رہے ہو. قالوا ان ھذانی لساحرانی یریدانی ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلا، کہنے لگے یقیناً یہ دونوں جادوگر ہیں، یعنی موسیٰ اور ہارون، جو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دیں اور تمہارے مثالی طریقہ زندگی کا خاتمہ کر دیں، ایگزمپلری لائف، تمہارا لائف سٹائل ختم کر دیں، لہٰذا تم بھی اپنی تدابیر جمع کر لو، پھر صف بنا کے آ جاؤ، اور جو آج غالب آئے گا یقیناً وہی کامیاب ہو. اپنے منہ سے حقیقت بیان کر دی. یعنی فرعون نے جادوگروں کو ایک طرح سے غیرت دلائی بیرونی خطرے کا اندیشہ ظاہر کر کے، کہ تمہاری تو زندگی ہی خطرے میں ہے تو پورا مقابلہ کرو، یہ اعلیٰ طرز زندگی اور یہ طریقے تباہ ہو جائیں گے، تمہارا نظام ختم ہو جائے گا. اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو نبی ماننے کی بجائے جادوگر کہہ کے ان کی حیثیت کم کر کے دکھائی لوگوں کو، تاکہ لوگ ان کے اوپر توجہ نہ کریں. اور پھر مقابلے کے لیے پوری تیاری کرنے کو، اجمیو قیدکم ثم اتو صفا، صف بنا کے روب ڈالنے کے لیے آ جاؤ، کہ ان کے نزدیک کامیابی صرف جیت کا نام تھا، من استعلا، جو اوپر رہا، جبکہ مومن کے لیے کامیابی حق پر قائم رہنا ہے. کوئی بھی انسان کامیاب تب ہے جب حقیقت سچائی پر ہے. اب موسیٰ علیہ السلام مقابلہ سر پہ ہے اور وہ بالکل مطمئن ہے، پر اعتماد. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، انہوں نے کہا موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم ہوں جو پہلے ڈالیں. اس نے کہا بلکہ تم ہی پہلے ڈالو. تب اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ کو یوں محسوس ہونے لگی کہ واقعی وہ دوڑ رہی ہوں. جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو پہل کرنے کی دعوت دی، وہ دکھانا یہ چاہتے تھے کہ وہ کسی سے ڈرتے نہیں، یعنی ایک جھوٹا روب قائم کرنے لگے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو باطل اور اپنی طاقت اور فن دکھانے کو اہم سمجھ رہے تھے. تو یہاں پر جو ان کا جادو تھا اس نے ایک دہشتناک منظر پیش کیا، مجمع پہ لرزہ طاری ہو گیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ ہم کامیاب ہونے لگے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى، بس موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا، ہم نے کہا ڈرو مت، بے شک تم ہی غالب رہو گے اور جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک دو اے موسیٰ، جو کچھ انہوں نے بنایا وہ اسے نگل جائے گا، جو کچھ انہوں نے بنایا وہ جادوگر کی چال ہی تو ہے اور جادوگر فلا نہیں پا سکتا جہاں کہیں سے بھی آئے. جس کسی کو بھی یہ شک ہونا کہ اس پہ جادو ہے وہ کثرت سے نایات کو پڑھے، انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا. حق جب آتا ہے نا تو باطل کی بنائی ہوئی مصنوعی دنیا خود ہی ختم ہو جاتی ہے. اور عالمی اصول بتا دیا گیا کہ جادوگر حقیقی فلا نہیں پاتا، وقتی طور پر لوگوں کو مروب کر دیتا ہے یا متاثر کر دیتا ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے. فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یقیناً یہی تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تو اب میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور تمہارے پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹ ڈالوں گا، اور میں ضرور تمہیں کھجور کے درختوں کے تنوں پر سولی چڑھاؤں گا، اور تم جان لو گے کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. سبحان اللہ، سچائی کی ایک جھلک نے دلوں کو پلٹ دیا. جادوگر سجدے میں گر گئے، وہ اپنے فن کے ماہر تھے، ایکسپرٹس تھے، انہیں پتا چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو لائے ہیں نا یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں. عام آدمی شاید شک کرے لیکن ماہر نے پہچان لیا، جیسے جوہری ہیرا پہچانتا ہے نا، سونے کا کھرا کھوٹا ہونا بھی. تو انہوں نے بھی، اب یہاں جادوگروں نے فرعون کے رب ہونے کی نفی کر دی، برب ہارون و موسیٰ. فرعون نے شکست تسلیم کرنے کے بجائے دو کام، تم میری اجازت کے بغیر ایمان کیسے لائے، وہ انسانوں کے دلوں اور سوچ میں پہرا بٹھانا چاہتے، اور پھر ایک اور الزام لگا دیا کہ یہ تمہاری پری پلاننگ تھی، اور پھر بدترین سزا کی دھمکی دی. تو بات یہ ہے کہ صحیح علم جو ہے نا وہ حق کو پہچاننے میں مدد دیتا ہے، اور حق جب دل میں اتر جائے تو پھر انسان کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، یہ ہوتا ہے ایمان. انہوں نے کہا ہم تجھے ہرگز اس پر ترجیح نہ دیں گے. فرعون کے سامنے آ گئے، مقابلے پہ آ گئے، ہم تجھے ہرگز اس پر ترجیح نہ دیں گے جو کھلی نشانیوں میں سے ہمارے پاس آ چکا، اور اس رب پر جس نے ہمیں پیدا کیا، بس تو فیصلہ کر دے جو بھی تو فیصلہ کرنے والا ہے، تو صرف اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے ہماری خطائیں بخش دے اور اس جادوگری کو بھی بخش دے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا. یعنی فرعون نے انہیں اس کام پہ لگایا، اور اللہ ہی بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا. جب خالق کی پہچان صحیح طور پہ ہوتی ہے انسان کو تو مخلوق کا ڈر نکلتا ہے. یاد رہے گی یہ بات، اللہ کی پہچان ہو جائے نا تو بندوں کا خوف دل سے نکل جاتا ہے کہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور جادوگروں نے ایمان لانے کا فیصلہ جذباتی طور پہ نہیں کیا تھا، ایک معجزے کی وجہ سے، روشن دلیل کی وجہ سے. اور پھر کتنا زبردست جملہ ہے، کر لے جو کرنا ہے، فقض ما انت قاض، یہ اس کے تکبر پہ بہت بڑی ضرب تھی کہ یہ دنیا تو فانی ہے، تو ہمارا جسم کاٹ لے گا، ہمارا ایمان نہیں چھین سکتا، وہ تمہارے ہاتھ نہیں آنے والا. اور پھر جادوگر ماضی کے گناہوں پہ شرمندہ ہو گئے. یہی سچا ایمان ہوتا ہے کہ انسان اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہونے لگتا ہے اور توبہ کرتا ہے. اور اللہ کی صحیح پہچان کیا، واللہ خیر وابقا، وہ بہتر بھی اور زیادہ دیر پا بھی. جب ایمان دل میں آتا ہے نا تو بڑی سے بڑی جسمانی اذیت بھی معمولی لگتی ہے، اور جب ایمان نہیں ہوتا نا کوئی ٹچ بھی کر جائے تو برا لگتا ہے، لامساس آگے سامری کرے گا. یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے. انہ من یأت ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فيها ولا يحيا، حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا. اور جو کوئی اس کے پاس مومن بن کر آئے جبکہ اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے بلند و بالا درجات ہیں، ہمیشگی کے باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی بدلہ ہے اس کا جو پاکیزگی اختیار کرے. مجرم کون ہے؟ جو حق کو جاننے کے بعد بھی اسے منہ موڑ لے، جیسے فرعون تھا. اور بلند درجات کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہونا ضروری ہے. جس طرح دنیا میں لوگوں کے رتبے مرتبے ہوتے ہیں نا، جنت میں بھی درجے ہیں، اور تزکیہ کرنے والے ہی جنت میں ہوں گے. ذالک جزاؤ من تزکا, اس لیے ہم سب کو بھی اپنے اندر کا تزکیہ کرتے رہنا چاہیے. کفر, شرک, حسد, تکبر, ان سب چیزوں کو نکال باہر کرنا چاہیے. اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے. ہر انسان اپنے رب کی طرف کشاں کشاں جا رہا ہے, سفر میں ہے. کوئی مجرم بن کے جا رہا ہے, کوئی مومن بن کے جا رہا ہے. اپنا جائزہ لیں, ہم کس حال میں جا رہے ہیں. جا تو رہے ہیں, سفر رکے گا نہیں, ہر روز آگے ہی پہنچ چکے ہوتے ہیں. اور دنیا کی عارضی تکلیف جنت کے سامنے کچھ بھی نہیں.
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى
ولقد أوحينا إلى موسى اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے چلو پھر ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ بنا لو نہ تمہیں گھیرے جانے کا خوف ہوگا اور نہ تم ڈرو گے بس فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا پھر انہیں سمندر سے اس چیز نے ڈھانپ لیا جس نے انہیں ڈھانپا اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور صحیح رہنمائی نہ کی جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ کی غیبی مدد حرکت میں آئی اور وہ سمندر جو راستہ روکتا تھا وہی نجات کا راستہ بن گیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے بندے کہہ کر پکارا اسر بعبادی کیونکہ ایمان تو تھا نا ان کا جیسے بھی تھے وہ اور پھر پانی کے درمیان راستے کا بننا اللہ کی عظیم قدرت تھی اور وہ خشک راستہ بنا لاکھوں کی تعداد میں انسان بچے جانور آسانی سے گزر گئے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے دو بڑے خدشات دور کر دیے کہ نہ فرعون پکڑ سکے گا نہ ہی سمندر میں غرق ہوگے اور جس پانی پر فرعون فخر کرتا تھا وہ اس کی قبر بن گیا وَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ سمندر نے انہیں ڈھانپ لیا اور ظالم لیڈر جو ہوتا ہے نا حکمران وہ اپنی قوم کو تباہی کی طرف ہی لے کر جاتا ہے وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ فرعون ہادی بن کر نہیں مضل بن کر لیڈرشپ کے رول میں تھا اور فرعون کی قوم نے عقل استعمال کرنے کی بجائے اندھا دھن اپنے حکمران کی پیروی کی خود سوچا ہی نہیں اور نتیجہ کیا نکلا ساری قوم ڈوب مری تو ظالم کی پکڑ لازمی ہوتی ہے چاہے کچھ دیر بعد ہی کیوں نہ ہو تکبر ایک دن ٹوٹ کے رہتا ہے اس سے پہلے کہ انسان توڑا جائے خود ٹوٹ جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم ووعدناکم جانب الطور الایمن اے بنی اسرائیل یقیناً ہم نے تمہیں تمہاری دشمن سے نجات دی مصر سے ہجرت ہو گئی سمندر کے پار ہو گئے اور ہم نے تم سے طور کی دائیں جانب کا وعدہ لیا اور ہم نے تم پر من و سلوا اتارا اب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں انہیں یاد دلا رہا ہے تاکہ وہ اس کی اطاعت کرے نعمتوں کے بدلے کچھ شکر گزاری کریں اور یہاں تین بڑی نعمتیں نمبر ایک دشمن سے نجات نمبر دو ووعدناکم جانب الطور الایمن تورات عطا کی اور تیسری نعمت من و سلوا روحانی غذا بھی دی اور کھانے کو بھی دیا من اوس کی طرح ایک میٹھی چیز تھی جو رات کو گرتی اور جم جاتی جیسے برف گر کے جمتی ہے اور سلوا بھنی ہوئی بٹیروں کی طرح کے پرندے تھے جو آسانی سے مل جاتے تھے تو وہ انہیں کھاتے تھے لیکن انسان کو صرف من و سلوا نہیں چاہیے ہوتا اسے روحانی غذا بھی چاہیے ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تورات دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور یاد رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر فضل کرتا ہے نا تو اس کو بیابانوں میں بھی رزق دے دیتا ہے صحرا میں بھی رزق دے دیتا ہے لاکھوں کی تعداد میں تھے نہ گھر تھا نہ ٹھکانا تھا نہ کھانا تھا نہ سایہ تھا اللہ نے سب کچھ دیا یہ بھی معجزے ہیں کلو من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فی ان پاکیزہ چیزوں میں سکھاؤ جو ہم نے تمہیں بطور رزق عطا کی ہیں اور تم اس میں حد سے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غضب اترے گا اور جس پر میرا غضب اترا تو یقیناً وہ ہلاک ہو گیا فقد ہوا اور بے شک میں اس کو بہت بخشنے والا ہوں جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر وہ ہدایت پر قائم بھی رہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں دینے کے ساتھ انہیں استعمال کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے صرف کھانا نہیں دیا پاکیزہ کھانے کا حکم دیا جو اپنی ذات میں بھی پاک ہو اور کمانے کا ذریعہ بھی حلال ہو. اور رزق میں سرکشی کی کئی صورتیں ہوتی ہیں کہ جیسے اللہ کو بھول جانا، فضول خرچی کرنا، دوسروں کا حق مارنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، نعمتوں کو گناہ کے کاموں میں استعمال کرنا. اور جو ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا پھر وقار چھین لیتا ہے، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی صفت غفار بیان کی ہے اور چار شرائط لگائی ہیں. نمبر ایک تابہ، نمبر دو آمنا، نمبر تین عملا صالحا، اور نمبر چار ثم اهتدى، نیکی کے رستے پر مستقل مزاجی سے چلتے رہنا. یہ نہ ہو ایک دن توبہ کی اور پھر دوسرے دن وہی غلط کام دوبارہ شروع کر دے انسان. اور جب اللہ رزق دیتا ہے نا تو امتحان بھی لیتا ہے، کیا ہم اسے بانٹتے ہیں یا اپنی انا کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. اور ہدایت پر قائم رہنا اصل امتحان ہے، ہم سب کا امتحان ہے. کہ ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں، روز ہمیں ڈوز مل رہی ہے، کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، کیا اس کے بعد بھی اس پہ قائم رہیں گے؟ انشاءاللہ. وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ کیا چیز تمہیں جلدی کر کے اپنی قوم سے پہلے لے آئی؟ اس نے کہا وہ سب لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے میرے رب میں نے تیری طرف آنے کی جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب پتا تھا، خود جانتا ہے اللہ، لیکن ان کے جواب کو ریکارڈ کا ایک حصہ بنا دیا گیا. اور اس میں ایک پوشیدہ تنبیہ بھی تھی کہ آپ کا قوم کے ساتھ رہنا ان کی حفاظت کے لیے ضروری تھا، کیونکہ آپ پیچھے ہٹتے ہیں وہ فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کا جواب ایک سچے محبت کرنے والے کا جواب تھا، جس سے ملنے کا شوق ہوتا ہے نا اس کے پاس جانے میں انسان جلدی کرتا ہے، جلدی چلو جلدی چلو. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کو دنیا کا فائدہ نہیں تھا، صرف اور صرف اللہ کی رضا کا حصول تھا. آپ اپنے رب سے ملنے کے لیے انتہائی بے چین تھے اور ایک ایک لمحہ بھاری لگ رہا تھا. اچھا یہ تو دیر کر رہے ہیں، میں جا رہا ہوں، تم آ جاؤ میرے پیچھے. مومن ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، یا اللہ تو راضی ہو جائے، لترضى، اللہ جلدی اس لیے آیا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے. یاد رکھیے نیکی کا موقع ملے تو دیر نہ کریں، یہ محبوب جلدی ہوتی ہے، محمود جلدی ہوتی ہے، قابل تعریف جلدی ہوتی ہے، اور ایک ناقابل تعریف جلدی ہوتی ہے وہ جس سے کام خراب ہو. موسیٰ علیہ السلام کی اجلت جو تھی محبت میں تھی اور اللہ کی رضا کے لیے تھی. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. جب اصل لیڈر ہٹتا ہے نا تو بعض سامری آ جاتے ہیں سامنے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے. فرمایا ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو فتنے میں ڈال دیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے. تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف سخت غصے اور غم کی حالت میں پلٹے، کہا اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ پھر کیا وہ مدت تم پر طویل ہو گئی؟ یعنی میں تورات لینے گیا تھا، تم نے پیچھے سے کیا کیا؟ یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی غضب نازل ہو جائے تو تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا؟ جو قومیں غلامی میں رہتی ہیں نا وہ آزمائشوں میں پھر پورا نہیں اترتی، ان کے اندر ثابت قدمی نہیں ہوتی. تو بنی اسرائیل کی آزمائش ہوئی اور ان کی ناکامی کا یہ ذکر کیا گیا. کہا جاتا ہے کہ یہ ایک منافق شخص تھا سامری، جس نے بنی اسرائیل کی سونے کی محبت اور ان کی قدیم مشرکانہ عادات کو بھانپ لیا تھا. جو سونا وہ اٹھا کے لائے تھے نا ہجرت کے وقت گھروں سے، اس سارے کو اکٹھا کیا اور انہیں شرک میں مبتلا کر دی. اب دیکھیں کہ قوم کی عقل کیسے ماری ہوئی تھی، وہ سونا جو تم چلتے ہوئے اکٹھا کر کے لائے ہو آج سامری کی باتوں میں آ کے اس کو نچھاور کر رہے ہو. آج بھی کئی لوگ اسی طرح کی حماقت کرتے ہیں، غلط جگہوں پہ اپنا پیسہ لگا دیتے ہیں جو دراصل اللہ کی ناراضگی کا ہوتا ہے، اور بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا فائدہ ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کی شدید قلبی کیفیت، غضبان، آصفہ، دکھ، صدمہ، غصہ، جو سچا لیڈر ہوتا ہے نا وہ قوم کے نقصان پہ اسی طرح تڑپتا ہے. تو انہوں نے آ کے ان کو جھنجھوڑا، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کہ دنیا میں بھی کامیابی دے گا آگے بھی، اور تم سونے کے بچڑے کے پیچھے لگ گئے؟ میں تو صرف 40 دن کے لیے گیا تھا، اتنی دیر میں تم اپنا ایمان بیچ بیٹھے؟ یا تم نے جان بوجھ کے اپنے رب کو ناراض کرنے کا فیصلہ کیا؟ بات یہ ہے کہ لیڈر تبدیل ہو جائے یا ماحول تبدیل ہو جائے، ایمان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا چاہیے، ایمان نہیں جانا چاہیے. حالات تو بدلتے رہتے ہیں، جگہیں بدلتی رہتی ہیں، اصل بات ہے ایمان کو قائم رکھنا، یہ امتحان. اور ایک داعی کے پیچھے لوگوں کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے، جب وہ رخصت ہو جاتا ہے تو پیچھے والوں کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے اس عہد پہ قائم رہیں جو انہوں نے اس سے کیا تھا. تو بنی اسرائیل کے پاس اس کھلی بے وفائی کا کوئی معقول جواب نہیں تھا، انہوں نے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے عجیب عذر تراشا کہ ان کے پاس مصر کا وہ سونا تھا جسے وہ بوجھ سمجھ کر پھینکنا چاہتے تھے. قالوا ما اخلفنا موعدک، انہوں نے کہا ہم نے اپنی مرضی سے تیرے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی بلکہ قوم کے زیورات کے بوجھ ہم پر لاد دیے گئے تو ہم نے انہیں پھینک دیا. پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ بنا ڈالا. اب اپنی غلطی ماننے کے بجائے دوسروں پہ ڈال رہے ہیں، حالات پہ ڈال رہے ہیں. جو کمزور ایمان کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ حالات کی مجبوریاں بتاتے رہتے ہیں، ہم یہ کام اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے حالات ایسے ہیں، ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے، معاشرہ ایسا ہے، یہ مجبوری ہے، میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، فلاں کام ہے، کچھ نہ کچھ دوسروں پہ ڈالے رکھیں گے. اپنی غلطی نہیں مانیں گے کہ ہم نے وقت کہاں ضائع کیا، ہم نے کون سا غلط فیصلہ کیا. تو انہوں نے سونے کے لیے اوزار کا لفظ استعمال کیا جو عموماً گناہوں کا بوجھ سمجھتے ہیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ کیونکہ اسکلڈ قوم تھی نا، تو فرعونیوں نے اپنا سونا جو ان کو دیا ہوا تھا کہ ہمیں چیزیں بنا دو، وہ بھی چرا کے ساتھ لے آئے تھے، اس لیے اس کو بوجھ سمجھ گیا، ہمیں اب محسوس ہوا کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے دے دیا. اور سامری نے اسے پگھلا کے ایک بچڑا بنا دیا. سبحان اللہ، عقل ماری جائے تو کیسے انسان سوچتا ہے. سونے کے بوجھ سے ڈر گئے، شرک کے بڑے بوجھ سے نہیں ڈرے، شرک کر لیا. یعنی بنی اسرائیل اس خیانت کے بوجھ سے تو ڈر رہے تھے لیکن سامری کے پیچھے لگ گئے، تو سامری نے ان کی نیکی کو بدی میں بدل دیا. باطل اکثر حق کے لبادے میں آتا ہے اور شیطان برے اعمال کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے. تو یاد رکھیے، یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے کہ اپنی غلطی کو دوسروں پہ ڈال دینا، حالات کا جبر قرار دینا. فاخرج لهم اجلن جسدا له خوار، پھر اس نے ان کے لیے ایک مجسم بچڑا بنا ڈالا جس کی گائے کسی آواز تھی. انہوں نے کہا یہی تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ کا معبود تو وہ بھول گیا. کیا پھر یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ وہ بچڑا ان کی بات کا جواب بھی نہ لوٹاتا اور نہ ہی ان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار رکھتا تھا؟ یہاں سامری کی عیاری اور ان کی عقل پہ ماتم کا ذکر ہے. یعنی سامری نے اسے بڑی مہارت سے بنایا تھا، اس کے اندر سے ہوا گزرتی تو گائے جیسی آواز نکلتی. اور پھر سامری نے کتنا بڑا جھوٹ گڑا، بہتان باندھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معبود تو یہی ہے گائے جو بچڑا. یہاں اسے بھول کر سینا پر کسی اور معبود کی تلاش میں گئے ہیں. اور سامری نے اتنی خوبصورتی سے جھوٹ بولا کہ بنی اسرائیل مان گئے. بعض اوقات حد سے زیادہ سمپلسٹی جو ہے وہ نقصان دیتی ہے، انسان کو بے وقوف نہیں ہونا چاہیے، کون کیا کہہ رہا ہے اسے سمجھا بھی جائے. بنی اسرائیل کی نظر نہ صرف ظاہر پڑتی کہ معبود شاید دکھائی دیتا ہے، آج بھی لوگوں کا یہ مسئلہ ہے نا، اس لیے ظاہری چیزوں کی طرف زیادہ لپکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ معبود تو وہ ہے جو سنے سمجھے اور کائنات پہ قدرت رکھے، جو بے جان ہے، وہ کیسے معبود ہو گیا؟
وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ قومك من بعدك وأضلهم السبيل. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا.
ایسا نہیں تھا کہ بنی اسرائیل کو کسی نے روکا نہیں تھا. ہارون علیہ السلام پیچھے تھے, موسیٰ علیہ السلام انہیں اپنا نائب بنا کے چھوڑ گئے تھے. انہوں نے بہت سمجھایا لیکن قوم نے سرکشی کی, ایک نہ سنی. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمُ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. اور بے شک ہارون نے انہیں اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا, اے میری قوم تم اس بچڑے کے ذریعے آزمائے گئے ہو اور یقیناً تمہارا رب تو رحمان ہے, بس تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو. وہ کہنے لگے ہم تو ہمیشہ اسی پر جم کر بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف لوٹ آئے. ہارون علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری ادا کی, تین باتیں کہیں. انما فتن تم بھی, یہ بچڑا معبود نہیں ایک فتنہ ہے, تم سونے کی چمک سے بھول گئے ہو اپنے اصل کو. اور دوسری بات وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ, جس رب نے تم پہ اتنی رحمتیں کی ہیں, فرعون سے بچایا, منو سلوا اتارا, اسے چھوڑ کے اس گائے کے پیچھے لگ گئے ہو. اور تیسرا فَاتَّبِعُونِي, میری اطاعت کرو, میری بات سنو کیونکہ میں ایک نبی ہوں. لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا, لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ, ہم تو اسی پر جم کے بیٹھے رہیں گے. حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى, اور پھر آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں. قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعن افعسيت امري. موسیٰ نے کہا اے ہارون جب تو نے دیکھا کہ یہ بھٹک گئے ہیں تو کس چیز نے تجھے روکا کہ تو میری پیروی نہ کرے, کیا پھر تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ ہارون نے کہا میری ماں کے بیٹے نہ تم میری داڑھی کو پکڑو اور نہ میرے سر کو, در حقیقت مجھے تو اس کا خوف تھا کہ تم کہو گے کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا ہے اور تو نے میری بات کا انتظار نہ کیا. موسیٰ علیہ السلام ایک جلال والے انسان تھے اور ہارون علیہ السلام کے اندر ایک نرمی تھی, حکمت تھی, بھائی دونوں تھے لیکن ہر بچہ الگ ہوتا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ قوم گمراہ ہو رہی تھی تو آپ چپ کیوں رہے, آپ ان کو سمجھاتے یا مجھے آ کے کوہ طور پہ بتاتے, آپ نے ایسا کیوں نہ کیا؟ اللہ تتبعن افعصیت امری, جو میں نے تمہیں جاتے ہوئے نصیحت کی تھی کہ قوم کی اصلاح کرنا اور مفسدوں کے پیچھے نہ چلنا, تو تم نے نافرمانی کیوں کی گئی؟ تو انہوں نے بڑے پیار سے کہا ابن ام, اے میری ماں کے بیٹے, یعنی اے میرے بھائی کہنے کی بجائے ماں کے بیٹے کا استعمال کیا, ممتا کا واسطہ دیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو. اور موسیٰ علیہ السلام نے غصہ کیوں کیا؟ کیونکہ یہ اللہ کے دین کے ساتھ اتنا بڑا نقصان کیا انہوں نے, یعنی سارے ناراضگی بھائی پر, وہی بھائی جس کو مانگا تھا اپنے مدد کے لیے. یعنی جب دین کا نقصان ہو تو یہ نہیں دیکھتے کوئی بہن ہے یہ بھائی ہے, اللہ کی حدود پہ اعمال ہو رہی ہوں تو خاموش رہنا جائز نہیں. قال فما خطبك يا سامری, اس نے کہا سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ بھائی سے بات کرنے کے بعد جب حقیقت واضح ہو گئی کہ ہارون علیہ السلام نے اپنی پوری کوشش کی تھی, تو اب موسیٰ علیہ السلام کا رخ اصل مجرم کی طرف مڑا جس نے یہ سارا کھیل رچایا تھا, یعنی سامری, یعنی ماسٹر مائنڈ. سامری کہنے لگا میں نے وہ دیکھا جو اوروں نے نہیں دیکھا, بڑی زبردست آبزرویشن تھی, بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی مٹی کی, بعض روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کا گھوڑا تھا، جہاں پاؤں پڑتا تھا وہاں چیز اگ آتی تھی، تو وہاں سے اس نے مٹی لے لی اور بچڑا بنا کے اس کے اندر وہ مٹی ڈال دی، پھر میں نے اسے بچڑے میں ڈال دیا اور اس طرح میرے نفس نے مجھے یہ کام اچھا کر دکھایا، غلط کام کر رہا تھا لیکن بڑا خوش تھا۔ یہ سامری کون تھا؟ یہ کوئی عام جادوگر نہیں تھا، یہ بڑا ہوشیار انسان تھا۔ قوم کو کس طرح ایک غلط کام میں لا پھنسایا۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا ہی نفس ہوتا ہے، جو گناہ کو ضرورت یا فن بنا کے پیش کرتا ہے کہ مزے کی چیز ہے، کر لو، ایکسائٹمنٹ۔ یہ ایکسائٹمنٹ جو ہوتی ہے نا، وہ نفس کی طرف سے ہوتی ہے، غلط چیز کو دیکھ کر ایکسائٹیڈ ہو جانا۔ قال فذهب، اس نے کہا تو جا، بے شک تیرے لیے اس زندگی میں یہی مقدر ہے کہ تو کہتا رہے چھونا مت، لامساس، ڈونٹ ٹچ، اور تیرے لیے آخرت میں وعدے کا ایک وقت مقرر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو قتل نہیں کیا، بلکہ اسے ایک ایسی اذیت ناک زندگی کی طرف دھکیل دیا جو موت سے بھی بدتر تھی۔ معاشرتی بائیکاٹ، معاشرے سے الگ ہو جائے، نہ وہ کسی کو چھو سکتا تھا نہ کوئی اسے۔ بعض اہل علم کے مطابق اسے ایک ایسی بیماری لگ گئی تھی کہ اگر کوئی اسے ٹچ کرتا تو دونوں کو شدید بخار ہو جاتا، سامری کو بھی اور ٹچ کرنے والے کو بھی، گویا آگ کو ہاتھ لگا دیا۔ جو لوگوں میں بڑا بننے کی کوشش کر رہا تھا، لیڈر بن رہا تھا، اللہ نے اسے اکیلا کر دیا، اور یہ دنیا کی ذلت تھی۔ اور بنائے گئے بچڑے کا کیا کیا گیا؟ اور اپنے اس معبود کی طرف دیکھ جس پر تو جم کر بیٹھا رہا، ہم اسے ضرور جلا ڈالیں گے، پھر اس کی راہ کو دریا میں اچھی طرح بکھیر دیں گے، یقیناً تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما، اس نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بچڑا جلایا کیوں؟ یہ نہیں کہا کہ اچھا سونا کاٹ کے سب بانٹ لو، نہیں، جلا دیا، ختم کر دیا۔ باطل کے نشان کو جڑ سے اکھیڑنا ضروری ہے تاکہ دوبارہ کوئی اور گمراہ نہ ہو، اور اللہ کی پہچان اس کے علم اور قدرت سے ہوتی ہے، نہ کہ ظاہری مجسموں اور آوازوں سے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اسی طرح ہم آپ پر کچھ وہ خبریں بیان کر رہے ہیں جو پہلے گزر چکی، اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا کیا ہے، جس نے اس سے منہ موڑا تو یقیناً وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا۔ کس سے منہ موڑا؟ قرآن سے۔ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور قیامت کے دن وہ ان کے لیے بہت برا بوجھ ہوگا۔ قرآن میں کس سے بیان کرنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے، اور ذکر اپنے پاس سے اللہ نے بطور عطیہ دیا، لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کی تعلیمات کو زندگی کا مقصد بنا لیں اور اس سے منہ نہ موڑے۔ من اعرض عنہ، جو اس سے منہ موڑے وہ قیامت کے دن بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا۔ اپنے نفس کے ہاتھوں غلط کام کر کے، جہالت میں غلط کام کر کے، قرآن کے خلاف چل کے، اس کے گناہ ایک حقیقی بوجھ کی شکل اختیار کر لیں گے۔ انسان بوجھ اٹھا اٹھا کے تھک جاتا ہے، چاہے اپنا ہی کیوں نہ ہو، اور یہ بہت بدترین بوجھ ہوگا، جس میں شرمندگی بھی ہوگی، ذلت بھی، اور اس کے علاوہ تھکاوٹ بھی۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، اور ہم مجرموں کو اس دن نیلی آنکھوں والے بنا کر اٹھا کھڑا کریں گے۔ وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے، تم دنیا میں صرف 10 دن ہی ٹھہرے ہو، ہم خوب جانتے ہیں اسے جو کچھ وہ کہہ رہے ہوں گے، جبکہ ان میں سے سب سے زیادہ مثالی روش والا کہے گا، تم تو صرف ایک ہی دن ٹھہرے ہو۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ قیامت کے دن مجرموں کی نفسیاتی کیفیت کیا ہوگی، جسمانی کیفیت کیا ہوگی، یہ آیات اس کا ہولناک نقشہ کھینچتی ہیں کہ دنیا کی تمام رانائیاں ختم ہو جائیں گی اور انسان ایک اور ہی حال میں وہاں کھڑا ہوگا۔ قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر مجرموں کو پوری زندگی 10 دن یا 1 دن لگے گی، اور بول نہ سکیں گے، خوف کے مارے آواز اونچی نہیں کر سکیں گے، دبی دبی آواز میں کہیں گے دنیا کی زندگی تو بس 10 دن کی تھی، دوسرا کہے گا بس 1 دن تھی۔ آخرت کی ایٹرنیٹی، ابدیت کو دیکھ کر انسان کو واقعی دنیا 1 دن لگے گی۔ آج گناہ سے بچ جائیں، کیونکہ کل یہ زندگی ایک لمحہ لگے گی، 1 دن لگے گی، دن کا بھی کچھ حصہ لگے گی۔ تو دنیا کی 1 دن کی زندگی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی، تو اس کے لیے وہ نہ کریں جو اس کے لیے تیار کرنا ہے، وہاں کے لیے کچھ اور چاہیے۔
وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبِّ ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوماً.